کر کے ان کے ابھی کچھ ہے اتنے باقی.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبيه قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا شيئا ما نحب أن نتكلم به وإن لنا ما طلعت عليه الشمس. قال وقد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان.
یہ وسائس کے سلسلے میں تیسری قسم وہ وسائس جو کوئی گناہ کے تو نہیں ہیں لیکن کسی عبادت کو انجام دینے کے دوران آتے ہیں، نماز کے درمیان، قرآن پاک کی تلاوت کے درمیان، تسبیح کے درمیان، دوران عبادت جو خیالات جو وسائس آتے ہیں، اگر تو وہ گناہ کے نہیں ہیں لیکن بہرحال اس کی وجہ سے آدمی دل تنگ ہوتا ہے، یہ کیوں آ رہے ہیں دوران نماز؟ گزشتہ مجلس میں اسی کی کچھ تفصیل بتلائی تھی، آج اس کا علاج بتلاتا ہوں. یہ نماز کے درمیان جو یہ وساوس اور خیالات آتے ہیں تو نماز میں جی لگانا اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا یہ مطلوب ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں، فلاح یاب ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہے، میسر ہے، جو اپنی نماز میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. خشوع کا مطلب ہی ہے کہ آدمی کے دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، دل میں اور کوئی خیال نہ آئے، دوران نماز دل اللہ کی طرف متوجہ رہے. تو اب یہ جو خیالات ہیں وہ خشوع کے بظاہر منافی ہیں، اس لیے آدمی اس کی وجہ سے دل تنگ ہوتا ہے. تو دراصل نماز میں خشوع حاصل کرنے کے لیے اور ان خیالات اور وساوس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں وہی تدبیر اختیار کرنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی. نماز جو ادا کی جاتی ہے تو کچھ نماز کے مقدمات ہیں، کچھ ابتدائی مراحل ہیں. کوئی بھی کام جب انجام دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے کچھ تیاری کے طور پر کچھ کرتے ہیں، جیسے آپریشن آنکھ کا کرنا ہے، دل کا کرنا ہے، تو آپریشن سے پہلے ڈاکٹر لوگ کچھ بہت کچھ کرواتے ہیں، اس کے بعد آپریشن ہوتا ہے. تو یہ نماز جو ہے اس کو جو پہلے کروایا اسی کو مقدمات کہا جاتا ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پریلیمنری اسٹیج. یعنی گویا کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے وہ کچھ تیاریاں کرائی جاتی ہے تاکہ وہ کام صحیح طریقے سے انجام پاوے. تو نماز کے لیے بھی کچھ پریلیمنری اسٹیج ہے، اس کو ہمیں کرنا ہے تب آگے نماز کا مرحلہ آتا ہے. اس میں جو کوتاہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے پھر آدمی خشوع نہیں حاصل کر پاتا، وساوس کا، خیالات کا شکار ہو جاتا ہے. چنانچہ پہلا مرحلہ ہے طہارت کا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے مفتاح الصلاۃ الطہور. تو نماز کی کنجی، گویا نماز ایک بند خزانہ ہے، اس خزانے کو آپ کھولنا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں تو اس کی چابی ہے طہارت. طہارت کے ذریعے سے آپ اس خزانے پر قابو پا سکتے ہیں. تو پہلا اسٹیج جو ہے اس کا مرحلہ، پہلا مقدمہ ہے طہارت. اب طہارت کے دو درجے ہیں، یہ استنجا جو ہوتا ہے وہ بھی طہارت ہی کا حصہ ہے. آدمی اپنی طبعی حاجت پیشاب پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ جو نجاست نکلی تھی جسم سے، اور اس نجاست کے نکلنے کی وجہ سے جسم کی جس جگہ سے آگے یا پیچھے سے جو نجاست نکلی اور اس کی وجہ سے وہ جگہ ناپاک ہوئی، تو اس کو پاک کرنے کا شریعت نے طریقہ بتلایا ہے، اسی کو کہتے ہیں استنجا. یہ پہلا مرحلہ طہارت کے اندر استنجا کا ہے، اس کا خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. استنجا جو ہوتا ہے تو پہلا کتابوں میں لکھا ہے کہ استنجا یہ تو پاکی پاک کرنے کے لیے کیا جائے. ڈیلا آپ استعمال کریں گے تو ڈیلا اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ جو نجاست لگی ہوئی ہے وہ ڈیلا اس نجاست کو بالکل ختم تو نہیں کرتا، کم کرتا ہے، تقلیل نجاست کا کام کرتا ہے. اور پانی جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بالکل لیا اس کو ختم کرتا ہے. ڈیلا کب استعمال کرنا، پانی کب استعمال کیا جائے، یہ ساری تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ آدمی کی جہاں سے نجاست نکلی ہے، نجاست نے اس نکلنے والی جگہ سے پھیل کر وہ نجاست وہی تک رہی، یعنی جہاں سے نکلتی ہے جس سوراخ سے وہی آگے اس کے آس پاس کا حصہ اس نجاست سے ملوث نہیں ہوا ہے، تو پانی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، ڈیلا استعمال کرنے سے بات ختم ہو جائے. اور اگر وہ ملوث ہوا ہے پھر کتنا ہے، ایک درہم جتنا اس کی چوڑائی، تو اس صورت کے اندر یا اس کی مقدار جو وہ ضروری ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ استنجا جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہ استنجا اس وقت کریں گے جب پہلے نجاست کے نکلنے کا سلسلہ بالکلیہ ختم ہو جائے، نجاست کے نکلنے کا سلسلہ جاری ہے اور ہم استنجا کریں، اس کی اجازت نہیں. استنقاء ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کتابوں میں، استنقاء کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے، اب پیشاب کے نکلنے کا سلسلہ بند ہوا ہی نہیں، ابھی تو کچھ قطرے نکل رہے ہیں اور پانی ڈال کے اٹھ کے کھڑا ہو گئے، نہیں یہ صحیح نہیں ہے. جب تک کہ پیشاب کے نکلنے کا سلسلہ بالکلیہ ختم نہ ہو جائے اور آپ کو اب اطمینان ہو جائے کہ اب یہ نکلے گا نہیں، اب آپ کو استنجا کرنا، اس سے پہلے استنجا کا مرحلہ ہے ہی نہیں. اسی لیے جن لوگوں کو اگر قطرے وغیرہ کی شکایت ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی ڈیلا یا کوئی چیز وہاں جو ہے آپ روئی وغیرہ یا کوئی کپڑا یہ کر لیجئے، بعد میں تو یہ جو ہے قطرے نکلنے کا یہ معاملہ ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ اس جگہ کو دھوئیں، اس سے پہلے نہیں. بہت سے لوگ تو ایسے ہو گئے تو ابھی اپنا یہ کر دیتے ہیں اٹھ جاتے ہیں، صحیح نہیں ہے، اس سے پاکی حاصل نہیں ہوتی. تو بڑا استنقاء ہے اور استنقاء کے بعد پھر استنجے کا سلسلہ. اسی استنجے کے معاملے میں غفلت بڑھتی جاتی ہے تو وساوس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھائی غسل خانہ جہاں آپ غسل کرتے ہیں پاکی حاصل، وہاں اگر استنجا پیشاب کریں گے تو بہت سی مرتبہ اس کی وجہ سے چھینٹیں ہوتی اور آدمی وسوسے میں مبتلا ہوتا. یہ نجاست کی خاصیت ہے وسوسہ، بعض چیزوں کی خاصیت ہوتی ہے. تو ناپاکی کی خاصیت کیا ہے؟ وسوسہ. شیطان کو ناپاکی کے ساتھ خاص مناسبت ہے، بہت طبعی جوڑ ہے. تو اب اسی لیے اس کے یہ بیت الخلا جو ہے وہ اس کے خاص اڈے ہیں. ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ہاد الحشوش محتضرت، کہ یہ قضاء حاجت کی جگہ، یہ بیت الخلا جو ہے وہ شیطان شیاطین کی حاضری کی جگہ ہے، ان کے اڈے ہیں. اس لیے جب جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو. تو بہرحال شیطانوں کو شیاطین کو یہ نجاست کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، تو ان شیاطین کے اثرات سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ان نجاستوں سے پاک صاف رکھنا بہت ضروری. بہرحال یہ استنجا جو ہے وہ بڑے اہتمام سے ہونا چاہیے. اب ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے، ہم نے کوئی وقت استنجے کے لیے تو رکھا ہی نہیں. کیا ہوتا ہے جب نماز کا وقت آتا ہے، تقاضا ہے، اب دیکھتے ہیں پانچ منٹ باقی ہے تو گھر سے نکلیں گے اور مسجد کے استنجا خانے میں پہنچیں گے بھاگے دوڑے، اور جو ہوا آگے جو ہوتا ہے آپ اور سب جانتے ہیں، مجھے اس کی کوئی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے بہت غلط. استنجا کے لیے مستقل آپ اپنا ایک لکھے اور اس انداز سے ہو کہ اس کی وجہ سے کوئی اثر نجاست کا جسم پر باقی نہ رہے. ایسی تدبیر عین وقت پر آ کر کے جانا اور ایسا بھاگے دوڑے کر کے پھر آ کے مکیے نہیں. تو بہرحال طہارت کا پہلا مرحلہ ہے استنجا، اس کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی ضرورت ہے، نمبر ایک. اس کا دوسرا درجہ ہے وضو. وضو کو بھی صحیح طریقے سے، وضو کا جو طریقہ بتلایا، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات، اس کے آداب، جو جن جن چیزوں سے وضو کے دوران اپنے آپ کو بچانا ہے، جن کو مکروہ کہا گیا، اس سے بچنے کا بھی خاص اہتمام. جیسے مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا، جس کو اسراف کہتے ہیں. آپ نے وضو کے مکروہات میں پڑھا ہوگا کہ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاک والصرف فی الوضو، کہ وضو میں جو ہے اسراف یعنی زیادہ پانی استعمال کرنے سے بچو. ولو کنت علی نہر جاری، چاہے بہنے والی نہر پر بیٹھ کر تم وضو کر رہے ہو تو بھی جتنا پانی ہمیں استعمال کرنا ہے کرنے کی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہنے والی نہر کے اوپر بیٹھ کر جب کریں گے تو وہاں پر جو کریں گے وہ بھی اندر ہی جا رہا ہے، تو بھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرو. کیا جائے کہ ہم مسجدوں میں اور مسجدوں میں بھی نل پر بیٹھ کر کے جب وضو کریں گے. در مختار میں مسئلہ لکھا ہے کہ یہ وضو کے اندر اسراف مکروہ ہے، لیکن وہ مکروہ اس وقت ہے جب اپنا پانی ہو، یعنی جس کے مالک ہم ہیں اپنے گھر میں، اور اگر مسجد میں وقفہ کا پانی ہے، مسجد میں کہیں بھی کسی ایسی جگہ جہاں وضو کے لیے پانی دیا گیا ہے، تب ظاہر ہے یہ اپنی مالکی کا نہیں ہے، نل میں جو آ رہا ہے وہ مسجد کا ہے، بھئی نمازی وضو کریں اس کے لیے یہ رکھا، تو اب اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا حرام ہے، مکروہ نہیں. کیا یہ تو اس کی اجازت ہی استعمال کی اس لیے دی گئی کہ آپ کو وضو کرنا، وضو کے علاوہ دوسرے میں استعمال کرنے سے بھی منع کیا ہے. تو بہرحال یہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا حرام ہے، یہ اسراف مکروہ. اب یہ وضو میں جو اسراف کیا جاتا ہے اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ دو آدمی بیٹھ کے نل کے اوپر وضو کر رہے ہیں، نل کھلا ہوا ہے اور دونوں کی باتیں چل رہی ہیں. حضرت مولانا برائے الحق صاحب نور اللہ مرکدہ کے یہاں ہردوئی میں دیکھا تو وہاں نل پر وضو کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، بلکہ وہاں نل کے پاس جہاں ٹنکی تھی، دو ایک نل تھے، وہاں لوٹے رکھے ہوئے ہوتے تھے، لوٹوں میں پانی لو اور لوٹے سے وضو کرو. اور آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے، آپ لوٹے سے وضو کریں گے تو اس میں کچھ پانی بچ جائے گا اور آپ کا وضو اچھی طرح ہو جائے گا. اب آپ اسی وضو کو نل کھول کر کے کر لیجئے، ایک وضو میں آپ کے 10 لوٹے، یہ تو اس وقت جب نل ہلکا کھولا ہو، اور اگر نل جو ہے آپ نے پورا کھول دیا ہے تو 10 لوٹے نہیں 10 بالٹیاں جائے گی. یہ 10 بالٹیاں جو آپ نے برباد کی مسجد کی، ایک تو اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، حرام کام کیا اور اس سے ہمارے وضو میں گڑبڑ پیدا ہوئی. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، وہاں چتا میں اثر کے بعد آپ کی مجلس ہوتی تھی، ایک مرتبہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت یہ وضو میں زیادہ پانی استعمال کریں اس کا کیا نقصان ہے؟ تو حضرت نے فرمایا مکروہ ہے. تو وہاں حافظ طیب صاحب دامت برکاتہم ابھی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عافیت سے رکھے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں. بہت سی مرتبہ طلباء کو کوئی سوال کرنا ہوتا اور وہ نہیں خود کر پاتا تھا، حافظ صاحب کو کہتے اور حافظ صاحب حضرت سے پوچھتے، اسی لیے حضرت بھی ہمیشہ حافظ صاحب کیا ہے، کچھ ہے کہ نہیں پوچھتے تھے. تو جب حضرت نے یہ جواب دیا کہ مکروہ ہے تو حافظ صاحب نے پوچھا، حضرت یہ نہیں پوچھتا کہ اس کا حکم کیا ہے، پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نماز کا خشوع ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے، میں نے ہمارے حضرت کو بھی دیکھا چھتا کے اندر، حضرت کا لوٹا ہوتا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، دیکھا حضرت جب وضو کے لیے، حالانکہ حضرت کے کمرے سے سامنے نہ نل لگے ہوئے ٹوٹیاں، لیکن حضرت ہمیشہ لوٹا اپنا ساتھ لے کر باہر آتے تھے، اس لوٹے کو نل میں سے بھرتے تھے، اور وہی جہاں بیٹھ کر لوگ نل سے وضو کرتے ہیں حضرت اپنے لوٹے سے وضو کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ اسراف کی نوبت نہ آئے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ پانی کو زیادہ استعمال کرنا آج تک کبھی آپ کا خیال گیا تھا کہ یہ بھی اتنی خطرناک چیز ہے، اور اس کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت سے ہم کیا ہو رہے ہیں، محروم ہو رہے ہیں. اس لیے اس کا بڑا اہتمام کیا. اگر مفتی عبدالرؤف صاحب سے، مفتی عبدالرؤف صاحب سے کھروی یہ جو خطبات ہیں، اس میں مستقل ایک خطبہ اسی پر کہ بھئی یہ وضو کے اندر آپ پانی کم کیسے استعمال کریں گے. باقاعدہ کہا ایک ہاتھ دو ہاتھ اللہ نے دیے ہیں, ایک کو نل پر رکھو, یوں جا لیا بند کرو پھر کرو. خیر بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ طہارت کا یہ جو مرحلہ ہے, ایک تو استنجے کا اور ساتھ میں وضو کا, اس کو صحیح طریقے سے یہ پہلا جو اسٹیج ہے اس کا اسٹیپ, اس کو انجام دینے کی صحیح طریقے سے. ہم وہیں سے غفلت برتتے ہیں, وضو کی کوئی اہمیت ہی نہیں, گئے جائے بہت سے تو یوں کر کے بہت سو کا تو کچھ حصہ خشک ہی رہ جاتا ہے, وضو ہی نہیں ہوا تو نماز کہاں سے ہوگی. خیر وضو سے جب فارغ ہوئے تب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بھئی اگر وقت ہے آپ مسجد میں آئے تو آپ جو ہے تحیت الوضو تحیت المسجد پڑھنے کا اہتمام کریں. آج تک بہت سے تو ہوں گے جنہوں نے ایک مرتبہ بھی تحیت الوضو نہیں پڑھی ہوگی, میں کہہ سکتا ہوں حضرت بلال رحمت اللہ تحیت الوضو کی فضیلت تو آپ نے سنی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال کیا بات ہے, میں جنت میں گیا دیکھا میرے آگے کسی کے جو ہے چپلوں کی چاپ ہے آواز ہے, دیکھا تو آپ تھے. کون سا ایسا عمل کا, اسلام لانے کے بعد جب بھی میں نے وضو کیا دو رکعت ضرور ادا کیے. یہ تحیت الوضو, تحیت الوضو جو ہے وہ اسی تو آپ کے اس وضو کا شکریہ ادا کیا جائے. وضو کیوں کیا جاتا ہے, نماز پڑھنے کے لیے تو پہلے ہی مرحلے میں دو تو پڑھ ہی ڈالو تاکہ اس وضو کا فائدہ کیا ہو. تحیت مسجد جیسا کہ پہلے بھی بتلا چکا ہوں, مسجد میں آتے ہیں تو دو رکعت کیوں پڑھواتے ہیں, کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو بنائی گئی ہے اکائی کے واسطے نماز کے واسطے. اب ایسی جگہ میں آپ آویں اور دو رکعت بھی نہ پڑھیں تو کیا کہا جائے گا. اچھی بات ہے جیسے ایک آدمی ہوٹل میں جا رہے اور ٹیبل پر بیٹھے 15 منٹ بیٹھ کے ایسے چلا آئے, نہ چائے پی نہ کوئی ٹھنڈا پیا, کیا کہیں گے لوگ یار یہ کائی کو گیا تھا گیا ایسا ہی تھا. تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مسجد میں اس طرح بیٹھے ہوئے جائیں گے وہ سمجھ میں آتا نہیں. جیسے ایک جگہ کھانے پینے کے لیے بنائی گئی تھی, وہاں آپ جب گئے تھے تو آپ کچھ کھا پی کر کے آتے, ایسے ہی آئے تو برا سمجھا جاتا ہے. یہ جگہ نماز کے لیے بنائی گئی ہے, نماز کے بڑے بغیر آپ چاہیں گے تو اچھا کہ اس کو برا چاہیں گے. بہرحال یہ تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی حکمت بھی آپ کو ذرا میں بتلا دوں. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جب آپ نے وضو کیا ہے عبادت تو پہلے مرحلہ میں یہ تو کر ہی نہیں. ایک آدمی کوئی چیز کسی کام کے لیے لاتا ہے تو اس کے جو ہے مشکل اس کے لیے پریکٹس کے لیے پہلے ایک کام ایک مرتبہ تو کر ہی لیتا ہے, پنکھا لایا تو ذرا ایک آدھ مرتبہ دو منٹ تو کھول کے دیکھ ہی لے گا کہ ذرا کیسی ہوا تھی کیسی یہاں پر بھی. خیر تو بہرحال پہلے تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت نے نمازوں میں یہ فرض نماز جو ہم ادا کرتے ہیں اصل تو فرض نماز ہے, جیسے ابھی عشاء کے اندر ہے یا اسی طریقے سے ظہر میں عصر میں مغرب میں ظہر میں فجر میں دو رکعت فرض ہے, فجر میں ظہر میں چار ہے. لیکن ان فرائض سے پہلے کچھ سنتیں رکھی, شروع میں بھی رکھی ہے اور بعد نمازوں میں بعد میں بھی ہیں. یہ سب سنن قبلیہ ہیں, پہلے کی سنتیں بعد کی سنتیں. یہ بھی اسی لیے رکھی کہ آدمی اپنے کاروبار سے جو ہے ہٹ کر کے جب مسجد کے اندر آیا ہے تو کاروبار میں دل لگنے کی وجہ سے اس کے دل میں جو ادھر ادھر کی یہ تھی, یہاں آ کر کے پہلے وہ سنت پڑھے گا تو سنت پڑھ کر کے اپنے آپ کو دربار کی اصلی حاضری کے لائق بنائے گا. فرائض جو ہے نا فرض نماز وہ دربار کی اصلی حاضری ہے. تو پہلے دو رکعت یا سنت پڑھ لی تاکہ آپ کا جی ادھر متوجہ ہو جائے اپنے آپ کو اس قابل. جیسے شاندار قسم کی جب دعوتیں ہوتی ہیں بڑے جو فائیو سٹار ہوٹلوں میں تو وہاں کیا اصل کھانا لانے سے پہلے کہیں سوپ آئے گا کچھ اور آیا یہ آیا, کیوں بھائی تاکہ بھوک کھلے. اور آگے جو کھانا آنے والا ہے اس کو آدمی شوق سے کھاوے. تو یہاں پر بھی یہ سنانے کیوں رکھی گئی, تاکہ آج جو فرض عبادت انجام دینی ہے آدمی پوری دلی توجہ کے ساتھ انجام دے سکے. تو ہمیں دنیا کی چیزوں میں سب سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ آخرت کے معاملے میں یہ ساری باتیں سمجھ میں, یہ تو میں مثال دے رہا ہوں تو آپ اس کو فٹ کر رہے ہیں, ورنہ کبھی کبھی آپ نے نہیں سوچا اس کو. تو بہرحال یہ پہلے کی. اب آج مزاج کیا بن گیا, ایک آدمی تو آتے ہیں یہ اذان تو ہو جاتی ہے آدھ گھنٹہ پہلے پندرہ منٹ پہلے اذان سنتے ہیں, اس کے باوجود بھی بھائی اذان کا وقت تو کیوں پندرہ منٹ پہلے رکھا, اسی لیے رکھا کہ آپ اطمینان سے استنجا پہلے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی نماز جماعت سے آدھ گھنٹہ پہلے نماز کی تیاری کرے گا تو ہی کما حق کو اس کو پڑھ سکے گا, ورنہ اگر آدھ گھنٹہ ویسے بھی کم وقت میں تیاری کرے گا تو جیسا اس کو پڑھنا چاہیے وہ پڑھ نہیں پائے گا. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ پہلے کی سنتیں اسی لیے. اب ہمارا مزاج کیا بنتا گیا, اگر کچھ جلدی آ بھی گئے ہیں باہر کھڑے رہیں گے, یعنی اندر جماعت خانے میں جتنے آدمی ہیں باہر ایک مجمعہ ہے کھڑا ہے, بھائی کیا بات ہے کیوں کھڑے, ابھی تو جماعت میں دیر ہے, جماعت میں دیر ہے تو باہر کھڑے ہو کیا, کوئی مجمعہ جہاں کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی ڈنڈا لے کے بیٹھا ہے سر پھوڑ ڈالے گا, اس لیے رک جاؤ این وقت پر جائیں گے. یہ کیا طریقہ, ایک مسجد کے ساتھ تو مومن کو وہ تعلق ہونا چاہیے جو مچھلی کو پانی کے ساتھ ہوتا ہے, جب مسجد میں آ کے اس کو ایک قلبی سکون حاصل ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سبۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات آدمی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اس دن جگہ دے گا جب اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. رجل قلب معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه, ایک آدمی وہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے کہ جب نماز پڑھ کے جاتا ہے فجر پڑھ کے گیا اب دل اٹکا ہوا ہے کہاں مسجد میں, کب زہر کا وقت ہو اور میں جاؤں اور نماز پڑھوں, زہر پڑھ کے گیا مجبوری ہے کاروبار کرنا ہے اسے جانا پڑتا ہے, لیکن دل کہاں ہے, جسم دکان پر ہے دل. ہمارا معاملہ کیا ہے, ہمارے دل کاروبار میں لگے ہوئے ہیں, مسجد میں آتے ہوئے آتے ہیں تبھی دل وہاں لٹکا ہوا, ہمارا معاملہ الٹا. شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ آپ کاروبار میں جائیں اور آپ کا دل یہ ہو, یہ نہیں کہ آپ یہ ہو رہے اور آپ کا دل وہاں ہو. ہر وہ چیز ہر وہ کیفیت جو آدمی کے دل کو نماز کی طرف سے ہٹانے والی ہو, ایسی کیفیت کی حالت میں نماز پڑھنے سے شریعت نے منع کیا. کسی آدمی کو پیشاب کا تقاضا, پیشاب لگی ہے, پیشاب لگی ہوئی حالت میں نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, لا یصلی رجل وهو حائض, کہ اپنے پیشاب کو دبائے ہوئے حالت میں نماز نہ پڑھے. کیوں, اس لیے کہ ظاہر ہے پیشاب دبائی ہوئی حالت میں نماز پڑھے گا تو دل کہاں ہوگا, پیشاب. پاخانے کا تقاضا ہے, پاخانہ دبا کر کے نماز پڑھے گا تو نماز کی وجہ دی پہلے تم پیشاب کر لو پھر نماز پڑھو. بھوکا آدمی ہے, کھانا موجود ہے اور بھوک کا ایسا تقاضا ہے کہ جی اٹکا ہوا ہے کہاں کھانے میں, تو اس کو شریعت یوں کہتی ہے کھا لو پھر نماز پڑھو. روزے داروں میں اسی لیے روزہ پہلے افطار کرواتے ہیں نا, اور کچھ وقت بھی وقفہ اسی لیے دیتے ہیں کہ بھائی جی ذرا اچھے جی کے ساتھ نماز پڑھیے, یہ کیا وہاں سموسے میں تمہارا جی اٹکا ہوا ہے, ایسا نہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہر وہ کیفیت جو نماز سے ہٹانے والی ہو, ہمارے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ سفر سے آئے تو کھانا بھی باقی تھا, عشاء کی نماز بھی باقی تھی, ایک صاحب کہنے لگے کہ پہلے جو ہے نماز پڑھ لیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں, تو حضرت نے فرمایا بھائی پہلے کھانا کھا لیں پھر اطمینان سے نماز پڑھیں. دیکھیے ہمارے بزرگ ہماری اصلاح کرتے ہیں, ہمیں صحیح رہنمائی کرتے ہیں, یہ جواب دے کر حضرت نے گویا کہنے والے کو یہ بتلایا کہ اطمینان سے کرنے کا کام نماز ہے نہ کہ کھانا, کھانا تو چلتے ہوئے بھی کھا لیتے ہیں, جگہ نہیں ملی اور اسٹیشن آیا پوری کچوری کھڑے کھڑے ہی کھا لی, پیٹ بھی بھر لیا تھا, سمجھا کہ نہیں. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہر وہ کیفیت جو نماز کی طرف سے توجہ کو ہٹانے والی ہے اس کے ساتھ شریعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی. اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کھانے والے مسئلے میں کہ میں نماز میرا کھانا نماز بنے یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میری نماز کھانا بنے. یعنی آپ پہلے کھانا کھائیں گے تو آپ کا جی کہاں اٹکا ہوا ہے؟ کھانا کھا رہے ہیں اور ادھر نماز کی طرف دھیان ہے, تو کھانا کیا بن گیا؟ نماز. اگر پہلے نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ کھانا, نماز پڑھ رہے ہیں اور جی اٹکا ہوا ہے کھانے میں, تو آپ کی نماز کیا بن گئی؟ کھانا. دیکھو یہ شریعت ہماری تربیت کرتی. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ساری چیز, آج کل تو یہ موبائل کا زمانہ, مصیبت آ گئی, ساری مسجدوں میں لکھا ہوا ہے موبائل بند کرو موبائل بند کرو, کوئی موبائل بند نہیں کرتا. اور کمال تو یہ ہے کہ بعض تو ایسی گھنٹی کی آواز, اب جب نوجوان نماز وہ اٹھتی ہے تو اس کی نماز تو خیر, اس کو تو اپنی نماز کی اتنی پرواہ ہوتی تو بند نہ کرتا, لیکن ساری مسجد کی نماز کو جو ہے دام پر لگاتا ہے. آپ جو ہے سرکاری محکموں میں جاتے ہیں, بڑے بڑے جو ہے آفیسروں سے ملاقات کے لیے, آپ کہیں بھی چلے جاؤ تو آپ کلیکٹر کی ملاقات کے لیے جائیں گے, آپ جو ہے ڈی ایس پی کی ملاقات کے لیے جائیں گے, وہاں باہر ہی آپ کا موبائل نکلوا کر لے لیا جائے گا, وہاں کوئی اعتراض آپ کو نیچی منڈی کر کے سب پہلے دے دیں گے. وہاں کوئی نہیں پوچھا ایسا تم کراتے ہو, نہیں میں موبائل لے کے جاؤں گا, بولا نا کیا ہمت ہو تو وہاں. اور یہاں مسجد میں مسئلہ بتاتے ہیں تو پھر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا بات ہے؟ یعنی ہم نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا ہی نہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضری دے سکیں. جب دنیا کے معمولی حاکموں کے دربار میں جانے کے لیے ان شرائط کی پابندی جب کروائی جاتی ہے تو ہم ذرا برابر بھی پس و پیش نہیں کرتے, فوراً عمل کرتے ہیں, لیکن مسجد میں اس کا اہتمام نہیں. کیا بات ہے؟ کیوں اس کی ہمیں وقت نہیں, قدر نہیں؟ کوئی کہے یا نہ کہے, ارے اللہ کے بندو, دس منٹ تو ہم نے نکالے تھے اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے, ان دس منٹ کو بھی ہم جو ہے موبائل کے ذریعے سے اب برباد کرنا چاہتے ہیں. رکھ کر آؤ موبائل, ایک آدمی مسافر ہے ساتھ میں رکھتا ہے, آپ دوسری بات ہے, اور ہے تو اس کو بند کرو. آپ سے دس منٹ بھی اس کے بغیر زندہ نہیں رہا جاتا. اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے ہم؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مقدمات جو ہیں, تو مقدمات میں یہ جو سنن قبلیہ پہلے والی سنتیں, وہ اسی لیے رکھی گئی کہ ان سنتوں کو پڑھنے کے بعد وہ آدمی کا دل اس قابل بنتا ہے کہ اب وہ اللہ کے دربار میں کیا, یعنی وہ جو اصلی حاضری ہے, یہ فرض نماز جو ہے نا وہ قانونی حاضری کہلاتی ہے, تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو کیا بنایا, تیار کرنا. تو یہ سب مقدمات ہیں, یہ تو مقدمات کی بات ہوئی. اب اس کے بعد نماز کی ادائیگی کا مرحلہ آتا ہے. تو نماز کی آپ بتاؤ, سچ ہر ایک کو کہتا ہوں کہ ہم نے اور آپ نے بچپن میں جو نماز سیکھی, بچپن میں جب ہم نے مکتب جانا شروع کیا تھا اور مکتب کے استاد نے ہم کو جو نماز پڑھنا سکھایا, اس کے بعد کیا کبھی ہم نے اپنی نماز پر دوبارہ غور کیا؟ وہ جو چل رہی ہے وہی گھسٹ رہے ہیں. مکان کا مینٹیننس تو ہر سال ہوتا ہے, اس کا رنگ اگر ذرا پھیکا پڑ گیا تو رنگ روغان کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ہر چیز کا مشینری ہے تو اس کا اوور ہالنگ, اس کا جو ہے کیا سروس, یہ سب چلتی ہے, لیکن نماز کی سروس کبھی ہم کرتے ہیں؟ یعنی نماز ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ برابر ہے کہ نہیں, اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی نہیں. وہ جو بچپن سے چل رہی ہے چل رہی ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی گزر گئی قرآن حدیث اور فقہ پڑھتے پڑھاتے, اور 60 سال سے فتوے لکھ رہا ہوں, اس کے باوجود نماز کے اندر کبھی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نماز کے بعد کتاب کھول کے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے, اور حیرت ہوتی ان لوگوں پر جو نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان کو کبھی کوئی اشکال ہی پیش نہیں آتا. یہ جو ہم نے اپنی نمازوں کے متعلق مطلب نہیں, نماز کو جس طرح ادا کرنا چاہیے, نماز کے آپ نے جو ہے نماز کی پوری تفصیل کتابوں میں ہوتی ہے. یعنی پہلے ایک تو نماز کا طریقہ, نماز کا طریقہ تو آخر میں بتلاتے ہیں نا, پہلے تو کیا بتائیں گے, نماز کے فرائض, فرض یہ ہیں, اور نماز کی سنت واجبات یہ ہیں، سنتیں یہ ہیں، مستحبات یہ ہیں، آداب یہ ہیں، مکروہ ہیں، تو سب بتانے کے بعد پھر اخیر میں نماز کا طریقہ، وہ سب جو اب تک پڑھا کہاں کس کو فٹ کرنا ہے وہ پھر وہاں بتائیں گے. تو پہلے ہمیں سب کچھ یاد رکھنا ہے، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، آداب کیا ہیں، وہ سب اچھی طرح محفوظ کریں، پھر ان میں سے ہر ایک کو کس جگہ فٹ کرنا ہے وہ طریقہ، اور اس کو اس کا مذاکرہ حضرات یا صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یا اکابر صحابہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حدیث میں آتا ہے ابن مسعود اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں اللہ وسلم بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز تم کو پڑھ کے نہ بتلاؤں؟ حضرت عثمان اپنے دور خلافت میں اتنی بڑی سلطنت کا حاکم حکمران، اب پانی وضو کا منگواتے ہیں اور لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا وضو تم کو کر کے بتلاؤں، حضرت علی بتلاتے ہیں. آج ہم نے کیا ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت بھی فرمایا کرتے تھے، آج ہمارے دلوں سے ان اعمال کی قدر و قیمت ختم ہو گئی، اس لیے آج ہماری عبادتوں کے اندر جو ہے نور باقی نہیں رہا. ہمیں التحیات کو اسی اہتمام سے سیکھنا ہے، درود کو اسی اہتمام سے ہی سیکھنا ہے، سورہ فاتحہ کو اسی اہتمام سے سیکھنا ہے جس اہتمام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اس لیے ان چیزوں کی طرف جائیں، مذاکرہ ہو، اور یہ نہیں کہ مجھے تو آتا ہے نہیں، ہم بھی اپنی نماز بتلائیں، ہو سکتا ہے ہم سے کوئی چوک ہو گئی ہو. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، تمام فرائض، تمام واجبات، تمام پہلے سمجھو، اس کے مطابق پڑھو. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پھر اس کو باقی یہ کریں گے. یہ چونکہ نماز کا معاملہ ہے، اگر اللہ نے ہمیں صحیح نماز پڑھنا بتلا نصیب فرما دیا تو ہماری زندگی کامیاب ہے. دعا کر لو بھائی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ نمازوں کو صحیح ڈھنگ سے سیکھ کر اس کے مطابق پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے اپنی امت کو نماز سکھلائی تھی، اے اللہ آج ہم نے اس کی طرف سے غفلت برت رکھی ہے، اے اللہ ہماری غفلتوں کا احساس عطا فرما کر اس کو دور کر کے اے اللہ پورے اہتمام سے اے اللہ ان فرائض کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. ان کے برکات، انوار، ثمرات سے ہمیں مالا مال فرما، ان کی صحیح قدر ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور برائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. ان شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی، اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا علانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.